لو أنزلنا والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الارضين وحجته الى العالمين واللعن الدائم على اعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصف بحقوقهم اجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم الى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اذان گرامی، اگرچہ استغاثے کے جملات میں عام طور پر شہادت کی شب کے مجلس میں پڑھتا ہوں، لیکن آج کے واقعات کی مناسبت سے اور جس ظلم سے شہزادی کونین کے ماننے والے گزر رہے ہیں، شہزادی کونین کا واسطہ لے کر خدا کی بارگاہ میں جناب فاطمہ زہرا کا استغاثہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد مجلس کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فاطمۃ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا. محمد اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صلى الله عليه محمد وعلى اله. حضرت گرامی اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کی تاریخ یا تو سیاہی سے لکھی گئی ہے سیاہ رنگ سے اور یا پھر سرخ رنگ سے لکھی گئی. اور آج اس دن جب یہاں بیٹھ کر ہم پیغمبر اکرم کی خدمت میں بھی اور زمانے کے امام کی خدمت میں بھی مل کے مولائے کائنات کی خدمت میں بھی اور باقی ائمہ طاہرین کی خدمت میں بھی عرصے کے لیے تعزیت کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں ساتھ ہی ساتھ ان تمام شہداء کا نذرانہ بھی اور ان کی طرف سے تعزیت بھی پیش کروں زمانے کے امام کی خدمت میں بھی آپ تمام دوستوں اور عزیزان کی خدمت میں بھی کہ جو مسلسل صرف اور صرف جرم محبت اہل بیت اور صرف اور صرف جرم محبت مولا کائنات میں درد و غم و تکلیفوں کی شدت سے گزر رہے ہیں اور شہادتوں کے امتحان سے گزر رہے ہیں. یقیناً بات کر لینا بہت آسان ہوتا ہے, سن لینا بہت آسان ہوتا ہے, تذکرہ کر لینا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن پوچھئے جب جا کر اس گھرانے کے افراد سے کہ جس میں کسی کا بھائی نکل گیا ہاتھ سے, کسی کا جوان بیٹا ہاتھ سے نکل گیا, کسی کا باپ ہاتھ سے نکل گیا, کسی کا شوہر ہاتھ سے چلا گیا, تو کتنا زیادہ تکلیف دہ مراحل ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہ بھی ہماری تاریخ رہی ہے کہ جب بھی ہم غم کی شدت پر پہنچتے ہیں, غم کی انتہا پر پہنچتے ہیں, تو اہل بیت اطہار کے غم کو یاد کرتے ہیں, آل محمد کے غم کو یاد کرتے ہیں, اور اس غم کے بعد دنیا کا ہر غم ہمارے لیے بہرحال چھوٹا بن جاتا ہے. اس دعا کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں کہ پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمارے اس قوم کے ایک ایک بچے کی, ایک ایک نوجوان کی, ہر ہر محب اہل بیت کی, ہر ہر محب مولا علی کی, جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, معبود ان کے قاتلوں کو, ان کے دشمنوں کو اگر قابل ہدایت نہیں میرے معبود ان سب کو جلد از جلد جہنم واصل فرما. ایک صلوا پڑھتے محمد و آل محمد. اذن گرامی خود جو میری کیفیت اس وقت ہو رہی ہے اس اعتبار سے مجھے نہیں لگ رہا کہ میں زیادہ دیر آپ اطلاع کے سامنے خطاب کر پاؤں گا, آج کے حالات بھی شاید اتنے زیادہ مناسب نہیں, لیکن بہرحال آغاز کرتے ہیں. یہ امید بھی بعض اوقات ہوتی ہے کہ جب میں اس طرح کے ماحول میں بات شروع کرتا ہوں تو خود ذکر اہل بیت اطہار اور اس ذکر کی برکت اتنی زیادہ ہمت دے دیتی ہے کہ سوچا ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں بات ختم کر دوں گا اور بعض اوقات زیادہ وقت ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال
دیکھیں کہ بات کہاں سے شروع ہوتی ہے اور ہم کہاں تک اپنی بات کو پہنچا پاتے ہیں. تبرکاً ابتدا میں, جیسا کہ منتظمین کا حکم بھی ہے, میری اپنی عادت و طریقہ کار بھی ہے, ایک دو فقہی مسئلے میں جلدی جلدی آپ عزیزان کی خدمت میں عرض کر دوں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنے موضوع پر آ جائیں. اور میں نے آج جیسا کہ وعدہ کیا تھا کل کی گفتگو میں کہ انشاءاللہ شہزادی کی سیرت کا تذکرہ کرتے کرتے, بہرحال میری خواہش ہے کہ شہزادی کے اس خطبے کو بھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنا کہ جو شہزادی نے فدق کے واقعے میں دربار خلافت میں جا کر جو گویا ایک طرح سے اپنا احتجاج قلم بند کروایا ہے, اپنا احتجاج رجسٹر کروایا ہے, جس طرح سے اپنا احتجاج کا پیش کیا, اور پھر ہم اس روح کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو اس خطبہ فدق کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں. فقہی مسئلے کے اعتبار سے چونکہ آداب نماز پر بات چل رہی تھی, میں نے کل کی گفتگو میں تکبیرۃ الاحرام کے مستحبات کا تذکرہ کیا تھا, اور رکوع کے حوالے سے ایک بات کرتا چلوں. اگرچہ بات اور نیت یہی تھی کہ صرف اور صرف مستحبات کا تذکرہ ہوگا, لیکن دوران مطالعہ ایک چیز کا جو مطالعہ کیا تو خیال آیا کہ یہ چیز بھی تذکرتاً عرض کر دی جائے تو شاید ضروری بھی اور بہتر بھی, اور شاید میں اس کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. جب انسان رکوع میں جاتا ہے تو کئی سارے مستحبات ہیں, لیکن ایک چیز واجب بھی ہے, اور وہ واجب یہ ہے کہ انسان جب رکوع میں جائے تو قیام کی حالت سے رکوع میں جائے, اور اس قیام کو قیام متصل پر رکوع کہتے ہیں. یہ قیام جس قیام کی حالت سے رکوع میں جانا ہے اتنا اہم قیام ہے کہ اگر غلطی سے بھی رہ گیا, بھولے سے بھی رہ گیا, انجانے میں بھی رہ گیا, تب بھی انسان کی نماز کو باطل کر دے گا. چونکہ اتنا اہم قیام ہے لہٰذا اس کو سمجھنا ضروری ہے. البتہ ایک بات جو یہاں پر سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر اس حوالے سے ذہنوں میں ایک غلط تصور بیٹھ جاتا ہے. جب اس انداز سے مسئلے کو سمجھایا جاتا ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے والا قیام اتنا اہم ہے کہ غلطی سے بھی رہ گیا تو نماز کو باطل کر دے گا, کئی سارے مقامات پر میں نے دیکھا کہ ذہنوں میں یہ تصور موجود ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے ایک دو سیکنڈ الگ سے قیام کرنا, ایک دو سیکنڈ الگ سے رکنا, اور اگر ایک دو سیکنڈ نہیں رکے خاموشی کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیام متصل پر رکوع انجام نہیں دیا. یہ تصور ذہنوں میں موجود ہے, اور اس تصور کی بنیاد پر ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو ہمارے نگاہوں کے سامنے اور ہمیں قیام متصل پر رکوع کا مسئلہ معلوم ہو, اور ہم اس نماز پڑھنے والے کو دیکھیں کہ اس نے الحمدللہ کا سورہ پڑھا, اس کے بعد مثال کے طور پر انا انزلنا کا سورہ پڑھا, یا انا آتینا الکوثر کا سورہ پڑھا, یا قل ھو اللہ کا سورہ پڑھا, اور سورہ مکمل کرنے کے بعد بغیر کسی وقفے کے اللہ اکبر کہا رکوع میں چلا گیا, تو ہم فوراً اس پر انگلی اٹھا دیتے ہیں کہ تمہاری نماز باطل ہے. تم نے الحمد پڑھا, قل ھو اللہ پڑھا, تم نے ایک سیکنڈ کا بھی انتظار نہیں کیا, ایک سیکنڈ کا بھی وقفہ نہیں دیا, تم سیدھا رکوع میں چلے گئے, یعنی تم نے قیام متصل پر رکوع کو مس کیا اور تمہاری نماز باطل ہو گئی. سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ تصور صحیح ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں, یہ تصور یقیناً غلط ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عام طور پر جو کام لوگ کرتے ہیں کہ رکوع سے پہلے ایک سیکنڈ دو سیکنڈ کا قیام کرتے ہیں, وہ بھی صحیح ہے, اس سے بھی نماز باطل نہیں ہوتی, 100% صحیح ہے. سمجھانا صرف یہ ہے کہ جو نہیں رکتا اس کی نماز بھی صحیح ہے, جو ایک سیکنڈ کا الگ سے قیام نہیں کرتا اس کی نماز بھی صحیح ہے. یعنی اگر کوئی شخص باقاعدہ اتنی اسٹرانگ کیلکولیشن کے ساتھ چل سکتا ہے سورہ قل ھو اللہ احد کے مکمل ہونے میں اور رکوع کے لیے جھکنے میں ایک سیکنڈ تو دور کی بات, ایک سیکنڈ کا آدھا حصہ وہ بھی نہ رکے, ایک سیکنڈ کا پاؤ حصہ بھی نہ رکے, ایک سیکنڈ کے بھی 100 حصے کر دیں وہ 100واں حصہ بھی نہ رکے, ایک سیکنڈ کے 1000 حصے کر دیں 1000واں حصہ بھی نہ رکے اور رکوع میں چلا جائے, تب بھی اس کی نماز صحیح. کیوں؟ اس لیے جب کہا جاتا ہے قیام متصل پر رکوع, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جب رکوع میں جائے تو قیام کی حالت سے جائے. سوال یہ کہ جو رکوع میں گیا قیام کی حالت میں تھا کہ نہیں تھا؟ جواب یہ کہ تھا. اگر قیام کی حالت میں تھا تو خود بخود قیام متصل پر رکوع حاصل ہے. تو پھر آپ کو ایک سوال پوچھنے کا حق ہے, تو مولانا پھر یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ قیام رہ گیا تو نماز باطل ہو جائے گی, بھولے سے بھی رہ گیا اور غلطی سے بھی رہ گیا اور انجانے میں بھی رہ گیا, تو وہ تو زندگی میں پیش آنے والا ہی نہیں. جواب یہ کہ جی ہاں کبھی پیش آنے والا نہیں, ہاں ممکن ہے کبھی 100 سال میں ایک مرتبہ پیش آ جائے. کب پیش آ جائے؟ اب وہ اگزامپل سن لیں. مثلا فرض کریں, ابھی مسئلے کو سمجھانا پڑے گا. فرض کریں آپ نے الحمد کا مکمل سورہ کیا, اس کے بعد دوسرا سورہ پڑھا, آپ کو رکو میں جانا تھا, لیکن رکو میں جانے سے پہلے مثال کے طور پر بچہ گھر میں کھیل رہا تھا, سائیکل چلا رہا تھا, سائیکل کا پہیا آپ کے پیر پہ چڑھ گیا. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ایسی ایگزامپل بناؤں کہ جو پریکٹیکل سی لگے ایگزامپل. سائیکل کا پہیا آپ کے پیروں پہ چڑھ گیا, بے اختیار آپ نیچے بیٹھ گئے اپنے پیر کو مسلنے کے لیے. ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ یقیناً جائز ہے. آپ نماز میں کچھ بولیں گے نہیں, بچے کو ڈانٹیں گے نہیں, زبان سے کوئی الفاظ نہیں نکالیں گے, درمیان میں آپ 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ نماز کو روک سکتے ہیں. آپ بیٹھ کے زمین پر پیر کو مسلو. اب پیر کو مسلنے کے بعد جب آپ کی تکلیف کی شدت کم ہو گئی اور آپ نے دیکھا کہ اب میں نماز کو دوبارہ وہیں سے جاری کر سکتا ہوں جہاں سے میں نے اس کو روکا تھا, تو اب آپ کو یاد آیا کہ میں الحمد تو پڑھ چکا ہوں, سورہ بھی پڑھ چکا ہوں, مجھے رکوع کرنا. اب آپ نے غلطی نہیں کرنی. اگر آپ بیٹھے بیٹھے اٹھے اور کھڑے ہونے سے پہلے رکوع کے عالم میں چلے گئے, تو یہ وہ والا رکوع ہے جس میں آپ نے قیام متصل کو رکوع نہیں کیا. آپ نے رکوع کیا, قیام کی حالت میں نہیں گئے, آپ بیٹھے ہوئے تھے اور رکوع میں چلے گئے, یہ رکوع باطل. اب یہاں پر یہ مسئلہ کام آئے گا. اچھا یہ جو ایگزامپل ہے میں نے شروع میں جملہ کا, شاید 100 سال میں ایک مرتبہ کام آیا, شاید 50 سال میں زندگی میں شاید کسی کے ساتھ ایک مرتبہ بھی پیش نہ آیا ہوں. ممکن ہے کچھ لوگ نظر آئے, میں کہوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ تو شاید کچھ ہاتھ اٹھ جائے کہ ہاں سر ہمارے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا, ممکن ہے 2-4 افراد ایسے نظر آ جائے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسا موقع آ گیا کہ آپ بیٹھ گئے اور پھر آپ رکوع میں جانا چاہ رہے ہیں, تو پھر ضروری ہے کہ پہلے کھڑے ہوں تاکہ قیام حاصل ہو جائے, اور اب جب رکوع میں جائیں تو قیام کی حالت سے جائیں. نارمل حالات میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں اور جب ہم الحمد اور سورہ مکمل کرنے کے بعد رکوع میں جاتے ہیں, 100% قیام متصل پر رکوع حاصل ہو چکا ہوتا ہے. 1 سیکنڈ تو دور کی بات, 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی الگ سے رکنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ہو گیا واجبات کے تک ایک مسئلہ کا میں نے عرض کر دیا. اب آ جائیے مستحبات پر. جو موٹے موٹے مستحبات, جو اہم اہم مستحبات ہیں رکوع کے, ان میں جو تذکرہ کیا ہے ہمارے مراجعین نے, وہ یہ تذکرہ کیا ہے کہ مستحب ہے کہ جب مرد جھکے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے, اور عورت اس طرح سے جھکے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر رانوں پر رکھے, مرد جھکے تو اپنے گھٹنوں کو پیچھے کی طرف دھکیل کر رکھے, پیروں کو اسٹریٹ رکھے, اور عورت کے لیے مستحب ہے کہ گھٹنوں کو تھوڑا سا آگے بینڈ کر کے رکھے. مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے مستحب ہے کہ اپنی کمر کو مکمل طور پر سیدھا رکھیں, جھکا کے نہ رکھیں, موڑ کے نہ رکھیں. یہ بھی مستحب قرار دیا گیا ہے کہ اپنی گردن کو کھینچ کر لمبا کرے, گردن کو جھکا نہ دے. یہ بھی مستحب قرار دیا گیا ہے کہ گردن کو پیٹ کی سطح پر لے کر آ جائے, یعنی اس طرح سے ہو کہ گردن اسٹریٹ بھی ہو لیکن جھکی ہوئی نہ ہو, بلکہ نہ مڑی ہوئی ہو نہ جھکی ہوئی ہو, بلکہ پیٹ کی سطح پر. مستحب ہے کہ ذکر رکوع کم سے کم 3 مرتبہ کیا جائے, بلکہ 5 مرتبہ, بلکہ 7 مرتبہ, بلکہ 9 مرتبہ, بلکہ 11 مرتبہ, یعنی جہاں بھی ختم کرے آڈ نمبر پہ ختم کرے, ایون نمبر پہ ختم نہ کرے, تاخ عدد پہ ختم کرے, جفت عدد پہ اس کو ختم نہ کرے, 3, 5, 7, 9 وغیرہ. یہ رکوع کے اہم اہم مستحبات ہیں. رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر جائے, اور جب رکوع سے اٹھے تو ایک مستحب جملہ زبان پر جاری کرے, دیٹ از سمع اللہ لمن حمدہ. اس کے بعد تفصیلات تو بہت زیادہ ہے ذکر رکوع کے حوالے سے, مزید کچھ باتوں کے حوالے سے, لیکن ان میں نہیں جا رہا ہوں. ایک مرتبہ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. عزم گرامی, تذکرہ ہو رہا ہے اس ہستی کا جسے سارے فضائل دے دیے گئے, سارے کمالات دے دیے گئے, سارے مراتب دے دیے گئے, بس ظاہری اعتبار سے چونکہ تعلق صنف نسواں سے تھا, چونکہ تعلق ظاہری طور پر خواتین کے طبقے سے تھا، لہذا وہ والی لیڈرشپ نہیں دی گئی جو پروردگار عالم نے رسولوں کو عطا کی، انبیاء کو عطا کی اور ائمہ تحریم کو عطا کی. ورنہ ہمارے گیارہویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت کتنا اہم ہے کتنا زیادہ اہم ہے کہ ویسے تو، یعنی یہ بات سمجھا رہا ہوں روایت سے پہلے، ویسے تو پروردگار عالم کی طرف سے مقرر کردہ کوئی بھی حدی ہو، رسولوں کی بات کریں، انبیاء کرام کی بات کریں، ائمہ طاہرین کی بات کریں، ان کا مزاج تو ایسا ہے، ان کا کمال تو ایسا ہے، ان کا اقتدار تو ایسا ہے علم پر پروردگار عالم کی طرف سے کہ سورہ مبارک یاسین ان کے بارے میں بہت کھل کر ایک جملہ اعلان فرما رہا ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کوئی چیز ایسی نہیں جو دائرہ شے میں آئے اور اسے امام مبین میں ہم نے جمع نہ کر دیا. مولا کائنات کے اس واقعے کو ہمیشہ یاد کیا کرے اس طرح کی بات کو سمجھنے کے لیے. جب ایک شخص نے مولا کائنات سے سوال کیا تھا کہ علی آپ کسی سوال کا جواب دینے میں چوکتے کیوں نہیں، تھوڑا سا ویٹ کیوں نہیں کرتے، تھوڑا سا سوچتے کیوں نہیں؟ مولا کائنات نے کہا بھائی کیوں سوچا جاتا؟ یعنی بات یہ ہے کہ عقل مند انسان کی نشانی ہوتی ہے کہ جب اسے سوال پوچھا جاتا ہے، اسپیشلی کوئی ٹپیکل کوئسچن، کوئی مشکل سوال پوچھا جاتا ہے، تو تھوڑا غور کر لیتا ہے، ایک مرتبہ اپنے جواب کو اپنے ذہن میں دہرا لیتا ہے، اس کے مختلف اینگلز اور زاویوں کو دیکھ لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بات بول کر پھنس جاؤں اور میرا جواب غلط ہو جائے. مولا کو سمجھانے کے لیے امام نے کہا اچھا، کہنے لگا ہاں بالکل یہی بات ہے. امام نے کہا پتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی؟ کہنے لگا پانچ. امام نے کہا سوچا کیوں نہیں؟ یا علی اب اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ یہ انگلیاں میرے سامنے دن رات رہتی ہیں. سوال کوئی ایسا ہو کہ جو انسان کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو، انسان کو پتا نہ ہو، انسان کا اس پر احاطہ نہ ہو تو سوچنے کی بات ہے. یہ تو دن بھر میری آنکھوں کے سامنے، 24 گھنٹے میری آنکھوں کے سامنے، اس میں کیا سوچنے کی بات ہے؟ امام نے کہا جس طرح ہاتھوں کی پانچ انگلیاں ہمیشہ تیرے سامنے رہتی ہیں، اولین اور آخرین کا علم، زمین اور آسمانوں کا علم علی کے سامنے ہمیشہ اسی طرح نگاہوں کے سامنے رہتی ہیں. ائمہ طاہرین کی جو علم کی کیفیت ہے اس کے بارے میں تو یہ سوچنا کہ انہیں کوئی آ کر کچھ سکھا سکتا ہے، بتا سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، ان کے علم میں اضافہ کر سکتا ہے، یہ بہت ہی الگ بات ہے. لیکن مجھے نہیں معلوم وہ کون سا مرتبہ اور مقام ہے کہ جس کے بارے میں میرے گیارہویں امام بات کرتے ہیں نظر آتا ہے. اور اپنی دادی حضرت زہرا کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری دادی تو وہ دادی جس کا طریقہ عمل ہمارے لیے بھی اسوہ عمل ہے، ہمیں بھی ان کی اقتدا کرنے کے لیے کہا گیا، ہمیں بھی ان کی پیروی کرنے کے لیے کہا گیا. وہ کون سا مقام، وہ کون سا مرتبہ ہے جو شہزادی کونین کو حاصل ہے کہ جہاں پر ائمہ بھی ایک طرح سے پیچھے نظر آتے، بعض وقت ہمت نہیں ہو پاتی کہنے کی. لیکن بعض مقامات ایسے ہیں، میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، جہاں آ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ شہزادی کونین کے فضائل و مناقب. اچھا میں، آپ عزیزان مجھے جانتے ہیں جس طرح سے میرا انداز ہے گفتگو کرنے کا، دین کے مسائل کو ڈسکس کرنے کا، تاریخ کو ڈسکس کرنے کا، عقائد کو ڈسکس کرنے کا، میں اس طرح کے جھگڑوں میں کبھی پڑتا ہی نہیں کہ کس کا مقام زیادہ بلند ہے اور کس کا کم بلند ہے اور اونچا کرنا نیچے کرنا میرا طریقہ ہی نہیں. لیکن شہزادی کونین کے بارے میں مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے. بعض اوقات روایتوں کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ فضائل و مناقب میں شہزادی کونین پیغمبر جناب مولا کائنات کو بھی پیچھے چھوڑتے نظر آتے. یعنی ایک ہی جملہ، ہمارے استاد خدا ان کا اور تمام مراجعین کرام کا سایہ ہماری امت پر، ہماری قوم پر سلامت رکھے، استاد وحید خراسانی. میں خود ادھر سے خارج میں بیٹھا ہوا تھا جب انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا. اچھا وہ چونکہ علم فلسفہ کے ماہر، لہذا جب بات کو سمجھاتے ہیں تو فلسفے کے انداز میں سمجھاتے ہیں. اب مجھے سے نکما اور نالائق طالب علم شاید نہ سمجھ سکتا ہے نہ اصل سمجھا سکتا ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارا اور آپ کا لیول ہے سمجھنے کا اس انداز سے سمجھا. وجود کے مرحلے جو پروردگار عالم کا وجود ہے اسے فلسفے کی اور منطق کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے واجب الوجود، جس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں. وہ وجود کا ایک ایسا مرحلہ کہ جس مرحلے کے اطلاق کے بعد مزید کسی چیز کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی، اور پروردگار عالم کے وجود کو چھوڑنے کے بعد کائنات میں ہر وہ شے جس نے وجود کا لباس پہنا اسے ہم کہتے ہیں ممکن الوجود. زمین، آسمان، ہوا، پانی، درخت، لکڑی، مٹی، پتھر، انسان، جانور، سب کے سب ممکن الوجود ہیں. اور ممکن الوجود کے دائرے میں اگر کسی اس مرحلے کی بات کی جائے کہ ممکن الوجود حیثیت اور مرتبے کے اعتبار سے اس مقام اور اس منزلت پر ہو کہ جس وجود سے بڑھ کر واجب الوجود کا تصور تو ہو، باقی کسی وجود کا تصور نہ ہو، تو وہ ممکن الوجود پیغمبر اکرم کی ذات اور شخصیت کے سوا کوئی بھی نہیں. اس پر پورے عالم اسلام کا اتفاق ہے. وہ ذات اگر ہے تو صرف ایک ہی ذات ہے، پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ اگر، دیکھیں یہاں پر وہ بڑے عجیب انداز سے بات کرتے ہیں، اگر اس ممکن الوجود میں بالکل اوپر کے لیول پر دو کرسیاں رکھ دی جائیں اور کہا جائے کہ اب دوسری کرسی پر دوسری صنف سے کسی کو بٹھاؤ، ایک تو مردوں کی صنف ہو گئی پیغمبر اکرم آ گئے، اور دوسری کرسی پر دوسری صنف سے کسی کو بٹھاؤ، عورتوں کی سن سے، خواتین کی سن سے کسی کو بٹھاؤ، تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر فاطمہ زہرا کی ہستی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا. اب میں اپنے انداز میں، ہمارے معاشرے جو ہم سمجھ سکتے ہیں اس انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یعنی یہ وہ مقام ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہم اپنی آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم فرض کر لیں کہ مثال کے طور پر ایک ملک ایسا ہے جس میں سب سے بڑا عہدہ صدر کا اور دوسرے نمبر کا عہدہ وزیر اعظم کا، تو عین ممکن ہے ایک ملک ایسا ہو کہ جس کی آبادی 100 کروڑ ہو، ایک ملک ایسا ہو مثال کے طور پر جس کی آبادی 1 کروڑ ہو، ایک اور 100 کا فرق آ جائے. لیکن بہرحال اگر دونوں ممالک کے صدر بیٹھیں گے تو یہ برابر کا عہدہ مانا جائے گا، وزیر اعظم آ جائے گا، تو چاہے وہ 100 کروڑ کے ملک کا وزیر اعظم ہو دوسرے ملک کے صدر کے مقابلے میں صدر نے کہہ لے گا وزیر اعظم کہہ لے گا. شہزادی کون ہے؟ اس منزلت پر نظر آتی ہے جس منزلت پر پیغمبر اکرم موجود ہے. اور شاید یہی راز ہے، اس کے علاوہ شاید کی تفسیر ممکن نہیں اس روایت کی اور اس حدیث کی اور اس تاریخ کی کہ جس کو شیعہ اور سنی علماء نے پیش کیا کہ جب بھی ایسا ہوا کہ فاطمہ زہرا تشریف لائی پیغمبر اکرم احتراماً کھڑے ہو گئے، پیغمبر اکرم احتراماً کھڑے ہو گئے. اور احترام کا یہ لیول جو پیغمبر نے دیا ممکن ہے مولا کائنات کے لیے کھڑے ہوتے ہو، تاریخ نے نہیں لکھا، ہم بھی نہیں کہہ سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نہ خاصا مولا کائنات کی فضیلت کو نہیں گھٹانا چاہ رہا، خدا نہ یہ مت سمجھے، جناب سیدہ کا مقام بتانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ مقامات ایسے کہ جہاں پر سیدہ آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. پیغمبر اگر سیدہ کا احترام کر رہے ہیں تو یہ باپ اپنی بیٹی کا احترام نہیں کر رہا، ایک منصب والا اپنے ہم منصب کا احترام کر رہا ہے. اس مقام پر شہزادی کون ہے موجود؟ اور واقعی شہزادی نے اس سیٹ پر رہ کر، اس منصب پر رہ کر، اس مقام پر رہ کر بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی لکیر کھینچ لی کہ اگر ذرا سا شعور اور سوچ رکھنے والا انسان، سچائی کی تلاش میں آگے بڑھنے والا انسان، جب جناب زہرا کی شخصیت، ان کی حیات، ان کی سیرت، ان کی تاریخ کو دیکھ کر حقائق کو پہچاننے کی کوشش کرے گا، میں مطمئن ہو کر کہہ رہا ہوں کہ وہ حق کے راستے کو پا لے گا، اہل بیت اطہار کے راستے کو پا لے گا. آپ پوری تاریخ اسلام کے اندر دیکھیے ایک بڑی فہرست ہے ان اہل ایمان کی کہ جو بہرحال کسی وجہ سے بھی اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے، شیعہ گھرانوں میں پیدا نہیں ہوئے تھے، ان گھرانوں میں پیدا ہوئے تھے جنہیں اہل بیت سے محبت کرنے والا شاید گھرانہ کہہ دے, کچھ بھی کہہ دے, لیکن بہرحال مومنین کے گھرانے پیدا نہیں ہوئے, اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے گھرانے پیدا نہیں ہوئے, اور جنہوں نے اپنے راستے کو تبدیل کیا اور اہل بیت اطہار کے راستے پر آئے. تو جتنے بھی ایسے افراد ہیں 70 یا 80% سے زیادہ افراد آپ کو وہ ملیں گے کہ جن کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ اگر ان سے پوچھا جائے ایک جملے کے اندر, تو وہ کہیں گے فاطمہ زہرا کو رائے رات بلانے والے. لہذا یہ کہنے میں مجھے کوئی حرج نہیں کہ اگر پیغمبر اکرم کے دور میں ان شہرا کی فہرست بنائی جا سکتی ہے جنہوں نے راہ رسالت میں جامع شہادت نوش کیا, تو بہرحال بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ جب پیغمبر اکرم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد راہ ولایت کا آغاز ہوا اور راہ ولایت میں جس نے سب سے پہلے جامع شہادت نوش کیا اور سب سے عظیم جامع شہادت نوش کیا, وہ فاطمہ زہرا کے سبب ہوئی. شہزادی شہیدہ ولایت اہل بیت, شہیدہ ولایت مولا کائنات. یہ فلک کا خطبہ, مجھے اس وقت فلک کی ان تفصیلات میں نہیں جانا جو ہمارے علماء نے مورخین نے لکھی اور لکھنا چاہیے, ریسرچ ہونی چاہیے, علاقہ کون سا تھا, کتنی بڑی زمینیں تھیں, کتنا زیادہ اسے درآمد آتی تھی, اس فائدے سے اس مال سے کیا کیا ہو سکتا تھا, کتنے بینیفٹ سے جو اس مال سے اٹھائے جا سکتے تھے, اس مال میں کثرت کتنی زیادہ تھی. لیکن اتنا تو میں اور آپ جانتے ہیں جنہوں نے اہل بیت اطہار کے مزاج کو جانا ہے, سیکھا ہے, پڑھا ہے, سمجھا ہے کہ فدق چھیننا تو بہت دور کی بات ہے. اگر کوئی عام آدمی کی شرافت ہے اگر فاطمہ زہرا سے کہتا تھا کہ فاطمہ مجھے آپ کا فدق چاہیے, شہزادی ویسے ہی بخش دیتی. جس شہزادی کو ہم سمجھتے ہیں تاریخوں سے, کتابوں سے, روایات سے, اس کے بعد نہیں لگتا ہے کہ شہزادی کے دل میں مال دنیا کی کوئی محبت رہ گئی. اور وہ خطبہ جو شہزادی نے دربار خلافت میں دیا, میں اس خطبے کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. خطبہ تھوڑا سا طولانی ہے, بعض اوقات جب میں اس خطبے کو پڑھتا ہوں کسی ایسے مقام پر کہ جیسے ایک مجلس پڑھنا ہوتی ہے, تو پھر میرے پاس گنجائش ہوتی ہی نہیں کہ میں کسی تمہید میں جاؤں, کسی جملے کی وضاحت میں جاؤں. لیکن آج اس اطمینان کے ساتھ کہ یقیناً یہ خطبہ آج مکمل نہیں ہونا, کل اس خطبے کو مکمل ہونا, تو اگر بہت مجبور ہو گیا تو کچھ جملوں کی وضاحت بھی کروں گا. لیکن اس سے پہلے کہ میں اس خطبے کو باقاعدہ آغاز کروں, والنٹیئرز کے سربراہ جناب رضا دیوجانی صاحب مجھے بار بار حکم دے رہے کہ میں آپ سے درخواست کروں کہ آپ لوگ جتنا ہو سکے آگے آئیں. مجھے اندازہ ہے کہ ہمارا مزاج ہی یہ ہے کہ جو دیر سے آتے ہیں ان کی سزا جلدی آنے والوں کو دی جاتی ہے. لیکن بہرحال عبادت کا ثواب بھی آپ عزیزان کے لیے بڑھ جائے گا کہ آپ پہلے سے آ کر بیٹھے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ بھی بنائیں. تو انشاءاللہ اس ثواب ہم سب اس ثواب میں شامل ہوں. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھتے ہوئے جتنا ہو سکتا ہے آگے آ جائیں. خطبہ فدق کے لیے یا فدق کے مطالبے کے لیے شہزادی کونین دربار خلافت میں پہنچتی ہیں. خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ اتنا سا کہ پیغمبر اکرم نے, میں بہت جلدی جلدی بات کو بیان کر رہا ہوں, اگر آج بات واضح نہ ہو سکی تو کل پھر مختصرا وضاحت کر دوں گا. پیغمبر اکرم جب بھی جنگ کے لیے نکلتے تھے تو اسلام کا قانون ہے, اب میں ان تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے ورنہ بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی اور سارا ٹائم اسی میں نکل جائے گا. لہٰذا بہت ہی شارٹ میں ایویڈنسز, آیات کے ریفرنسز, احادیث کے ریفرنسز, سارے بات میں. شیعہ اور سنی فقہ کا مسلمہ قانون یہ ہے کہ اگر پیغمبر اکرم جہاد پر نکلیں گے, اگر جہاد ہوا, جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی, تو جو مال ملے گا اسے کہا جائے گا غنیمت. اور اگر پیغمبر جنگ کرنے کے لیے نکلے اور جنگ نہیں ہوئی اور جنگ کیے بغیر لشکر کفار نے سرنڈر کر دیا اور ہتھیار ڈال دیے, تو اب جو مال ملے گا اسے کہا جائے گا فے, غنیمت جو جنگ کرنے کے بعد ملتا, فے جو جنگ کیے بغیر ملتا ہے. شیعہ سنی دونوں کی فقہ کا مسئلہ. خیبر کے بعد پیغمبر اکرم یہودیوں کی ایک بستی پر حملہ کرنے کے لیے, اور اس بستی والوں نے بغیر جنگ کے پیغمبر کے سامنے ہتھیار ڈال دی. غنیمت سارے مسلمانوں کا برابر کا حصہ ہوتا ہے, برابر کا حصہ بہین مانا کہ خاص قانون کے تحت وہ تقسیم ہوتا ہے. یقیناً کسی کو زیادہ ملتا ہے اپنی اپنی قربانیوں کے اعتبار سے, کسی کو کم ملتا ہے, لیکن تمام مسلمان اس میں شریک ہوتے ہیں. فے کے بارے میں مسلمہ اصول ہے سارے اسلامی فرقوں کا کہ صرف اور صرف پیغمبر کی ملکیت ہوتا ہے, اس میں کسی مسلمان کا کوئی حصہ نہیں. جب فدق کا پورا انتہائی وسیع اور ضلع پیغمبر اکرم کی ملکیت میں آ گیا تو پروردگار عالم نے پیغمبر کو حکم دیا کہ اے اللہ کے رسول, اے حبیب خدا, وآت ذی القربیٰ حقہ, اب وقت آ گیا ہے خدیجہ کے احسانات کو چکانے کا. پہلی مرتبہ وقت آ گیا, لہذا جو آپ کو مال ملا ہے وہ اہل قرابت داروں کو دے دیجیے. پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں فدق شہزادی کونین کو گفٹ کر دیا. جب گفٹ کر دیا شہزاد اسماعیل کی مالک بن گئی. جو چیز زندگی میں گفٹ ہو جاتی ہے وہ کبھی وراثت کے اندر نہیں جایا کرتی, وارثوں میں تقسیم نہیں ہوا کرتی. اگر پیغمبر کا دیا ہوا ہر مال وراثت میں جاتا تو فدق کو چھوڑ کر بھی شاید جناب فاطمہ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی مالدار نہ ہوتا. اگر ہر مال ہر غریب سے واپس لے لیا جاتا کہ بھائی پیغمبر نے دیا تھا, پیغمبر کی زندگی تک تھا, جناب سیدہ کو دے دیا گیا, پیغمبر نے جناب سیدہ کو مالک بنا دیا اور پیغمبر کی زندگی میں اس کا انتظام جناب زہرا نے خود سنبھال لیا, بے ان مانا کہ کسی کو مقرر کر دیا. پیغمبر کے انتقال کے بعد جو بہت سارے کام ہوا ان میں ایک کام یہ ہوا کہ فدق پر ریڈ کیا گیا اور فدق کے سارے علاقے پر قبضہ کر لیا گیا. جناب سیدہ کے جو کارمند اور کارکنان تھے وہاں پر کام کرنے والے, ان کو نکال دیا گیا. انہوں نے اگر کہا کہ نہیں ہمیں نکال دیا گیا, ہمیں وہاں سے بے دخل کر دیا گیا, ہمارا وہاں پر کوئی اختیار باقی نہیں رہ گیا. اور اس کے بعد شہزادی جب جاتی ہیں بات چیت کرتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کہا گیا کہ بھائی یہ مال تو پیغمبر کا تھا اور پیغمبر فرما کر گئے کہ ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ وراثت بنتا ہی نہیں ہے, وہ خود بخود امت اسلام کے لیے صدقہ بن جاتا. جناب سیدہ نے دو لیولز پر بات کی. پہلے لیول پر تو جناب سیدہ نے یہ بات کی کہ کہاں کی وراثت اور کون سی وراثت تھی. یہ پیغمبر کا مال تھا ہی نہیں کہ وراثت میں جاتا ہے, تو میرا مال ہے, پیغمبر زندگی میں ہی مجھے گفٹ کر چکے ہیں, ہبا کر چکے ہیں. جب نے سنا ہوگا کہ شہزادی سے کہا گیا کہ گواہ لے کر آؤ, تو یہ گواہ اس بات کے منگوائے گئے تھے کہ ٹھیک ہے گفٹ ہے, ہمیں نہیں پتا کہ گفٹ ہے, گواہ لے کر آؤ تاکہ ثابت ہو جائے کہ واقعا گفٹ ہے کہ نہیں. ایسا نہیں کرام, اگر شہزادی کونین کے مناقب اور فضائل انسان کو معلوم ہو تو خدا کی قسم اس جملے سے بڑھ کر شہزادی کے لیے مصائب کا جملہ کوئی نہیں. وہ صدیقہ جسے پروردگار عالم پیغمبر کی رسالت کی گواہی کے لیے گواہ بنا کر پیش کر رہا ہے, اس شہزادے سے کہا جائے کہ اگر وہ کلیم کرے, یعنی گواہ تو اس سے مانگے جاتے ہیں نا, کہ جہاں پر اس بات کا امکان ہو کہ شاید یہ انسان غلط بیان نہیں کر رہا ہے. کیا تاریخ مدینہ نے واقعہ نہیں دیکھا تھا, دیکھیے سچ اور جھوٹ. فضائل آپ سنتے رہتے ہیں اور خدا کرے کہ ہمیشہ سنتے رہے, اور ہمیشہ خدا کرے فضائل اہل بیت کا سلسلہ چلتا رہا. بعض اوقات ہم اگر فضائل نہیں پڑھ پاتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فضائل پڑھنے کا دل نہیں چاہ, اور انتہائی اہم باتیں ہوتی ہیں جن کے تذکرے میں فضائل بیان کرنے کا موقع نہیں مل پاتا. کیا فضیلت کا واقعہ نہیں معلوم عالم اسلام؟ ہمیں آج 1400 سال کے بعد معلوم ہے, شیعہ سنی مورخین کو صدیاں گزرنے کے بعد بھی معلوم ہے, تو جن کے سامنے واقع میں شاید نہیں معلوم. جب بچوں نے ضد کی کہ اماں ہمیں ایک پر کپڑے چاہیے, یہ لفظ حسن و حسین کے لیے استعمال کرنا کہ ضد کی, یہ مجھے خود لفظ برا لگتا, لیکن ایسا لگتا ہے کہ ساری کی ساری مصلحتیں تھیں, ورنہ اس سے پہلے نہ کہیں حسن و حسین کی تاریخ میں ضد کا لفظ ملتا ہے, نہ اس کے بعد کبھی ضد کا لفظ ملتا. اصرار کیا اماں سے کہ اماں ہمیں کپڑے چاہیے, اور ماں نے کہہ دیا بیٹو تمہارے کپڑے درزے لے کر آئے گا. اب سچ اور جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ کیا دنیا میں کسی بھی انسان کو یہ کہنے کا اختیار ہے؟ عین ممکن ہے. ہمارے مہاراج نے اجازت دی کہ بچے کو بہلانے کے لیے اگر کوئی راستہ نہیں رہ گیا وغیرہ 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 تو ٹھیک ہے بہلانے کے لیے کہہ دو. احترام سیدہ نے کہہ دیا. کیا واقعی کسی درزی کو آرڈر کیا گیا؟ نہیں کیا گیا تھا. دنیا کے عام انسان کے لیے معیار سچ اور جھوٹ یہ ہے کہ جو زبان سے نکلا اگر خارجی حقیقت وہی ہے تو سچ ہے, اور جو زبان سے ادا کیا خارجی حقیقت کچھ اور ہے تو جھوٹ ہے. حقیقتیں الفاظ کی پابند نہیں ہوتی ہیں, الفاظ حقیقتوں کے پابند ہوتے ہیں. کائنات میں اگر کوئی ایسا انسان نظر آیا کہ حقیقتیں جس کے الفاظ کی پابند ہیں وہ فاطمہ زہرا. اگر شہزادی کے منہ سے نکل گیا کہ درزی کپڑے لے کر آئے گا, تو اگر دنیا میں کسی درزی کو نہیں کہا گیا تھا رضوان بہشت کو درزی بن کر آنا پڑے گا. تو جیسے شہزادی کی زبان سے الفاظ نکل گئے اس کے اندر کسی بھی محقق کو محقق کو کہنے کا موقع نہ ملے کہ شہزادی نے کہا کچھ ہوا کچھ. جس کے الفاظ کی صداقت کا پروردگار امانت دار, اس بی بی سے کہا جائے گواہ لے کر آؤ, اور شہزادی گواہ میں کس کو پیش کرے؟ مولا کائنات کو پیش کرے, حسن و حسین کو پیش کرے, تین معصوم اماموں کو ایک معصوم ہستی پیش کرے, اور یہ کہہ کر ٹکرا دیا جائے کہ یہ بینیفیشریز ہیں ان کی گواہی قبول نہیں. اے خلافت تیرے چھن جانے کا افسوس نہیں, پر گواہوں کی صداقت کا خیال آتا ہے وہ یہ منظر وہ یہ بنا. شہزادی نے ایک حبا تک لے لی, اور جب حبا کو ریفیوز کر دیا گیا تو شہزادی نے دوسرا کلیم کیا. یعنی شہزادی ہر اعتبار سے بتانا چاہتی تھی کہ اصول کے اعتبار سے اگر اندازہ نہیں ہے کہ شہزادی کس مقام پر ہے تو چلو ظاہری اعتبار سے فروع کا دامن تھام کر بتا دو کہ شہزادی کا کیا ہے. بتانا چاہتی تھی, انہیں نہ اصول کے بارے میں کچھ پتا ہے نہ فروع کے بارے میں کچھ پتا. شہزادی نے دوسرا کلیم کیا کہ ٹھیک اتنا تو مانتے ہو نا کہ پیغمبر کا یہ ڈاؤٹ فل ہے کہ مجھے ملا کہ نہیں ملا, پیغمبر کے جانے کے بعد مجھے مل جائے گا, میں پیغمبر کی بیٹی وراثت نہیں میرا ایسے. اب یہ سارا کا سارا خطبہ فدق, اگر ذہنوں میں خیال یہ ہے کہ شہزادی فدق کی زمین مانگنے کے لیے گئی تھی, ذہن گرامی بس اب میں خطبہ فدق شروع کر رہا ہوں جلدی جلدی اس لیے ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ شروع کرنے کا وقت بھی نہیں بچا, لیکن اگر آج شروع نہ کیا تو کل شروع بھی نہیں کر پاؤں گا, ختم نہیں ہو پائے گا. اگر شروع کر بھی نہیں تو آج شروع ضرور کر دیتے. لیکن ایک جملے کی وضاحت کے ساتھ, ہمارا بھی جھگڑا ہوتا ہے, ہم بھی کسی معاملے پر کسی کے ساتھ بحث کرتے ہیں. خطبے کا مطلب ہوتا ہے لیکچر اسپیچ. جب ہمارا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے, ہمارا کسی بات پر کسی سے مقابلہ ہو جاتا ہے, مباحثہ ہو جاتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جتنی باتیں کرتا ہے وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ کرتا ہے, اس کے علاوہ کوئی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. خاندان کا جھگڑا ہو گیا, بزنس کا جھگڑا ہو گیا, ساری باتوں کا جھگڑا ہو گیا, تو جھگڑے میں ہم کیا کہیں گے؟ ارے بابا تم نے بزنس میں یہ کہا تھا میں نے یہ کہا تھا, تم نے یہ کیا میں نے یہ کیا, تم نے اس طرح سے کام کیا میں نے اس طرح سے کام کیا, تم نے یہ بات کی میں نے وہ والی بات کی, تم نے اس طرح سے بزنس میں ڈیل کیا, یہ ساری باتیں ہوں گی نا. ہم کبھی یہ بات کریں گے کہ میں گواہی دے رہا ہوں گے پروردگار کے, اس کا جھگڑے سے کیا تعلق ہے؟ اب شہزادی کے خطبے کو دیکھیں کہ شہزادی فدق مانگنے نہیں گئی تھی, دین سکھانے گئی تھی. کہ تمہیں دین کی بنیادی باتیں بھی نہیں معلوم, اور فدق کا تذکرہ کتنے پرسنٹ آ رہا ہے وہ بھی غور کر لیجئے. خطبہ فدق ایک مطلب سلوات پڑھنے محمد والے محمد, ساری تعریف اللہ کے لیے اس کے انعام پر. یہ شہزادی نے اسٹارٹ کیا دربار خلافت میں جا کر. فدق کا اسٹارٹ جب انسان غصے میں ہوتا ہے. میں نے اس وقت میں آپ کو یہ بتایا ہی نہیں کہ فدق تھا کتنا بڑا. جب انسان کا اتنا مال لوٹ لیا گیا ہو, اتنے مال پر قبضہ کر لیا گیا ہو, مسلسل مصائب چل رہے ہو, جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا ہو, نہ جانے کن کن تکلیفوں سے انسان گزرا ہو, تو وہاں پر بھی بظاہر پیار محبت کا شرافت کا یعنی نرمی کا انداز باقی نہیں رہ جاتا. اب شہزادی کا انداز دیکھیں, ساری تعریف اس اللہ کے لیے اس کے انعام پر, اور اس کا شکر ہے اس کے الہام پر. وہ قابل ثنا ہے کہ کہ اس نے بغیر طلب کیے نعمتیں دی اور مکمل نعمتیں دی اور مسلسل احسانات کیے جو شمار سے بالا تر ہے, معاوضے سے دور ہے اور ادراک سے بلند ہے. یعنی شاید سب سے پہلے شہزادی بتانا چاہ رہی, کہیں ایسا نہ ہو تمہیں لگے کہ شہزادی فدق مانگنے آ گئی تو پروردگار کی نعمتوں کا شکر بھول گئی ہے, اس کے دینے کے انداز کو بھول گئی ہے. اس کے پاس لم نشرح لک صدرک, آسان سا نمونہ, پتہ نہیں کیا کچھ خدا نے بغیر مانگے دے دیا. انا آتینا کل گوثر, اس کے بعد کہہ رہا ہے خدا فلسوف یعطیک ربک فترضی, ان سب کے بعد اتنا دیتا ہے حبیب کہ تم راضی ہو جاؤ. پیغمبر آئے گھر میں, شہزادی کو آنند کے دیکھا, عجیب روایت کا جملہ, اونٹ کی موٹی کھال کا لباس شہزادی کے تن پر ہے, سخت رہی کھردرا لباس, ایک ہاتھ سے چکی چلا رہی ہے اور ایک ہاتھ سے امام حسین یا امام حسن کو گود میں لیا ہوا. تکلیف کی شدت سے شہزادی کا حال برا. پیغمبر گھر میں آئے, شہزادی کے حال کو دیکھا, روایت کا جملہ یہ کہ پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری, پیغمبر نہیں برداشت کر سکے فاطمہ کس کے فیل کو, بے اختیار ایک جملہ کہا, کہا بیٹی اللہ کی تکلیف کو برداشت کر, پروردگار اس کے مقابلے میں آخرت نے بہت کچھ دیکھا. شہزادی نے کچھ جواب دیا اور یہ جواب دیا کہ ہاں بابا. پیغمبر نے فرمایا کہ بیٹی یاد رکھ, پروردگار اسے کہہ چکا ہے وہ تیرے لیے کہا, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, تجھے خدا اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. آج ہی ایک محترم عالم دین نے پڑھا ایک مجلس میں, جب مہر کی بات آئی شہزادی کے, کتنے موضوعات ہیں جس میں انسان ڈسکس کرے, مہر کی بات آئی, جناب سیدہ کے لیے مہر تیار کیا گیا, جہیز تیار کیا گیا, جب مہر مقرر کرنے کی باری ہے, جب کہا کہ اے فاطمہ علی نے تمہارے لیے مہر دیا, ایک مرتبہ کہا کہ یار بابا جس طرح دنیا کی عام لڑکیوں کے لیے مہر رکھا جاتا ہے, جہیز رکھا جاتا ہے, فاطمہ زہرہ کا بھی وہی مہر ہوگا, فاطمہ کا مہر کچھ اور ہونا چاہیے. کہ بیٹی بتا کیا مانگتی, کہ بابا میں اتنا چاہتی ہوں, پروردگار سے دعا کریں میرا مہر یہ ہو کہ قیامت تک فاطمہ زہرا سے محبت کرنے والے, فاطمہ زہرا کی آج سے محبت کرنے والے جتنے بھی گناہگار ہیں سب کی بخشش کر. جس کو اتنا ملا وہ فتح کی زمین کا ایک ٹکڑا بننے کے لیے جائے گی. الفاظ دیکھیں, خدا کی نعمتوں کا شکر, دربار خلافت میں شکر کرنا سکھائے, شکر کرنا کہتے کسے, میں شہادت دیتی ہوں کہ خدا اچھا جو شمار سے بالا تر, معاوضے سے دور اور ادراک سے بلند ہے. بندوں کو دعوت دی کہ شکر کے ذریعے نعمتوں میں اضافہ کرائیں, جملے بڑے وضاحتوں کے محتاج ہیں. اور پھر ان نعمتوں کو مکمل کر کے مزید حمد کا مطالبہ کیا اور انہیں دوہرا دیا. آج کے مومن کا ایک بہت بڑا مسئلہ, نعمتوں میں برکت نہیں آتی, اضافہ نہیں ہوتا. جناب سیدہ اس خطبے میں فرما کے جا رہی ہے, یاد رکھنا نعمتوں میں اضافہ کروانا ہے, جب تک پروردگار کا شکر ادا نہیں کرو گے نعمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا. شکریہ ادا کرتے جاؤ, ان نعمتوں کو استعمال کرتے جاؤ, اہل ایمان کو ان نعمتوں میں شریک کرتے جاؤ, دیکھو پروردگار کیسے تمہارے رزق میں اضافہ کرتا. اس کے بعد فرمایا میں شہادت دیتی ہوں خدا وحدہ لا شریک ہے اور اس کلمے کی اصل اخلاص ہے, اس کے معنی دلوں سے وابستہ ہے. جیسا اناڑی کیا ان جملوں کی وضاحت کرے گا, کوئی استاد ہو فلسفہ جاننے والا منطق پر عبور رکھنے والا, وہ سمجھائے کہ ان جملوں کے معنی کیا ہے. اس کے معنی دلوں سے وابستہ ہے, اس کا مفہوم فکر کو روشنی دیتا ہے. جب انسان لا الہ الا اللہ کی بنیاد اخلاص پر جاتا ہے, جب دل میں اس کی معنی کی وابستگی کو محسوس کرتا ہے, انسان کی فکر میں خود بخود روشنی آنا شروع ہوتی ہے. اس کا مفہوم فکر کو روشنی دیتا ہے. وہ خدا وہ ہے جس کی آنکھوں کے ذریعے رویت محال ہے, آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا, زبان سے اس کی تعریف محال ہے اور خیال سے اس کی کیفیت محال ہے. نہ وہ آنکھ کے دائرے میں آ سکتا ہے, نہ وہ الفاظ کے دائرے میں آ سکتا ہے, نہ وہ ذہن کے اندر خیالات اور معنی مفہوم کے دائرے میں آ سکتا ہے. وہ ہر اعتبار سے لا مکان ہے. اس نے چیزوں کو بلا کسی مادے اور نمونے کے پیدا کیا, صرف اپنی قدرت اور مشیت کے ذریعے. نہ تخلیق کے لیے نمونے کی ضرورت تھی, نہ تصویر میں کوئی فائدہ. سوائے اس کے کہ اپنی حکمت کو مستحکم کریں، لوگ اس کی اطاعت کی طرف متوجہ ہوں، قدرت کا اظہار ہو، بندے اس کی بندگی کا اقرار کریں، تقاضا عبادت کریں تو اپنی دعوت کو تقویت دے، اس نے اطاعت پر ثواب اور معصیت پر عذاب رکھا تاکہ لوگ اس کے غضب سے دور ہوں اور جنت کی طرف کھینچ کر آئیں۔ یہ جملے کیا بتا رہے ہیں؟ اس انداز سے شہزادی اس پورے کے پورے فلسفہ خلقت کا تذکرہ کر رہی ہے۔ یعنی جملہ میرے اور آپ کے لیے کتنا قیمتی ہے کہ اس پروردگار عالم کی قدرت اور حکمت کے بعد پروردگار عالم نے بندوں کو کہا ہے کہ تمہیں بندہ بن کر رہنا ہے۔ یعنی جملہ جو شاید معصومین کا جملہ، کہ انسان پروردگار نے کائنات کی ہر شے کو تیرے لیے بنایا ہے، تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ دیکھیں کائنات کی جس شے کو خدا نے ہمارے لیے بنایا وہ ہماری کیسی مطیع ہے، کیسی فرما بردار ہے۔ یعنی آج تک کبھی ایسا ہو کوئی ایک سیب ہم نے کھانے کے لیے اٹھایا، وہ سیب انکار کر دے کہ میں تمہاری غذا بننے کو تیار نہیں؟ کبھی ایک مرتبہ بھی ہو ہم نے روٹی کا لقمہ اٹھایا، نوالا بنایا اور اس لقمے نے انکار کر دیا میں تمہاری غذا بننے کو تیار نہیں؟ بندے کو کیسے اختیار ہے زندگی میں ایک مرتبہ بھی کہنے کا کہ پروردگار میں تیری اطاعت کرنے کے لیے تیار نہیں؟ میرا موضوع نہیں ہے لیکن اب بات آ گئی ہے، گناہ کرتے وقت یہ مت سوچے کہ گناہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے۔ انسان جب جرم کرتا ہے نا تو سوچتا ہے کہ اس پر چالان کتنا ہو سکتا ہے، میکسیمم کیا ہو سکتا ہے، تو ہم پروردگار کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ گناہ کتنا بڑا ہے، صغیرہ ہے کبیرہ ہے، مولانا صاحب عدالت چلی جائے گی نہیں چلی جائے گی؟ معصوم فرماتے ہیں گناہ کرتے وقت یہ مت سوچو گناہ کتنا چھوٹا ہے بڑا ہے، یہ دیکھو کہ جس کی مخالفت کر رہے وہ کتنا بڑا ہے۔ یہ احساس تو کرو، شہزادی اس خطبے میں یہ احساس دلا رہی ہے، شہادت دیتی ہوں کہ میرے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور وہ رسول ہیں جن کو بھیجنے سے پہلے چنا گیا اور بعثت سے پہلے منتخب کیا گیا، اس وقت جب مخلوقات پردہ غیب میں پوشیدہ اور حجاب عدم میں محفوظ اور انتہائے عدم سے مقرون تھی، آپ یعنی پیغمبر مسائل امور اور حوادث زمانہ اور مقدرات کی مکمل معرفت رکھتے تھے۔ بعض اوقات اہل بیت اطہار کی زبان سے ہی نکلی ہوئی احادیث، اہل بیت اطہار نے جتنی بھی احادیث ارشاد فرمائی ہیں بے شمار احادیث وہ ہیں جو ائمہ نے ایسے لوگوں کے سامنے ارشاد فرمائی ہیں جو اہل بیت اطہار کی معرفت نہیں رکھتے تھے۔ بعض اوقات ایسے افراد تھے جو معرفت حاصل کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یونیورسٹی کے پروفیسر کے سامنے اگر ایک پہلی کلاس کا بچہ آ جائے اور وہ یونیورسٹی کا پروفیسر کوئی ایسی بات کہے جو اس بچے کے ذہن کے لیول سے زیادہ کی نہ ہو تو کیا کہا جا سکتا ہے کہ بس یہی حرف آخر ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں؟ ائمہ طاہرین بعض اوقات کہتے تھے، اس طرح کی کئی ساری روایت نظر آئیں گی آپ کو۔ پالنے والے یہ لوگ جو ہمیں ہماری شان سے بڑھا دیتے ہیں ان پر لعنت کر، جو ہمیں ہمارے مقام اور مرتبے سے بڑھا دیتے ہیں ان پر لعنت کر۔ اچھا جواب بالکل صحیح ہے، مقام سے بڑھا دے اس پر لعنت، لیکن یہ کون طے کرے گا کہ مقام ہے کیا؟ ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی، تم کو شکوا ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں؟ ایک صلوا پڑھے محمد و آل محمد، پیغمبر کے وہ فضائل ہیں جو کوئی اور نہیں پڑھ رہا، فاطمہ زہرا پڑھ رہی ہے۔ فضائل کا انداز تو دیکھیں، اس وقت جب مخلوقات پردہ غیب میں پوشیدہ اور حجاب عدم میں محفوظ اور انتہائی عدم سے مقرون تھی، ایک ایک لفظ وضاحتوں کا محتاج ہے، میرے پاس گنجائش نہیں، آپ مسائل امور اور حوادث زمانہ اور مقدرات کی مکمل معرفت رکھتے تھے، اللہ نے آپ کو بھیجا تاکہ اس کے امر کو تمام کریں، حکمت کو جاری کریں، حتمی مقدرات کو نافذ کریں۔ آپ نے دیکھا کہ امتیں مختلف ادیان میں تقسیم ہیں، آگ کی پوجا، بتوں کی پرستش اور خدا کے جان بوجھ کر انکار میں مبتلا ہیں، اپنے ظلمتوں کو روشن کیا، دل کی تاریکیوں کو مٹایا، آنکھوں سے پردے ہٹائے، ہدایت کے لیے قیام کیا، لوگوں کو گمراہی سے نکالا، اندھے پن سے بابصیرت بنایا، دین مستحکم اور صراط مستقیم کی دعوت دی۔ اس کے بعد اللہ نے انتہائی شفقت، مہربانی اور رغبت کے ساتھ انہیں بلا لیا، اب وہ اس دنیا کے مصائب سے راحت میں ہیں، ان کے گرد ملائکہ ابرار اور رضائے الہی ہے اور سر پر رحمت خدا کا سایہ۔ خدا میرے اس باپ پر رحمت نازل کرے جو اس کا نبی تھا، اس کی وحی کا امین تھا، مخلوقات میں منتخب مصطفیٰ اور مرتضیٰ تھا، اس پر سلام اور رحمت اور خدا کی برکت ہو۔ مجھے ایمانداری سے بتائیے، آپ کو یہ سننے کے بعد لگ رہا ہے کہ شہزادی فدق مانگنے کے لیے گئی تھی؟ جو مال کا کلیم کرنے کے لیے جاتا ہے وہ کیا اس طرح کی باتیں کرتا ہوا نظر آتا؟ شاید ایک ہی موقع ملا شہزادی کو زندگی میں بتانے کا کہ فاطمہ ہے کیا، شاید ایک ہی مرتبہ موقع ملا، اور ایک مصحف فاطمہ جس کی تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں۔ مصحف فاطمہ تو وہ کہ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، جس کا باقاعدہ مطالعہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، استفادہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ تو ایک بات ہی الگ ہے، یہ تو عام لوگوں کے لیے شہزادی خطبہ دے رہے ہیں۔ شاید زندگی میں ایک مرتبہ شہزادی کو باقاعدہ موقع ملا اور شہزادی بتلانا چاہ رہی کہ تمہیں پتہ چلے فاطمہ ہے کیا۔ مجھے روایت کا جملہ ہے کہ لیلۃ القدر فاطمہ زہرا کی شخصیت کے سوا کوئی نہیں ہے، تو گویا زبان بے زبانی سے شہزادی سمجھا رہی ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا، یہ خطبہ سن کے سمجھو، شاید تمہیں سب پتہ چلے، کچھ تمہیں ادراک ہو، کچھ تمہیں اندازہ ہو کہ شہزادی کا مقام اور مرتبہ ہے کتنا۔ بندگان خدا، تم ان کے حکم کا مرکز، ان کے دین و وحی کے حامل، اپنے نفس پر اللہ کے امین، اور امتوں تک اس کے پیغام رساں ہو۔ تمہارا خیال ہے کہ تمہارا اس پر کوئی حق ہے، حالانکہ تم میں اس کا وہ عہد موجود ہے جسے اس نے بھیجا ہے، اور وہ بقیہ ہے جسے اپنی خلافت دی ہے۔ شہزادی نے فدق مانگنے سے پہلے علی کی خلافت کا تذکرہ کیا، شہزادی فدق مانگنے نہیں گئے تھے، اچھا خلافت بھی مانگنے نہیں گئے تھے، شہزادی دین کو بچانے کے لیے دیکھ رہی تھی کہ جب تک بعض روایتوں میں جب شہزادی لوٹ کر آئی، جب گئی تھی تو بالوں کا رنگ سیاہ تھا، جب لوٹ کر آئی تو بال سفید ہو چکی، بس پڑھو نہیں پڑھو۔ لیکن میرا ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا، اے بی بی، جب زینب لوٹ کر آئی، زینب بہت چھوٹی تھی جب فاطمہ لوٹ کر آئی، میں نے سنا ہے بعض علماء سے، زینب نے ماں کی طرف دیکھا، ماں نے زینب کی طرف دیکھا، ایک جملہ کہا، بیٹی آج جو میں دربار میں دیکھ کر آئی ہوں، وہ میری ہے۔
وسيعلم الذين ظلموا على محمد ايام انقلب انقلب اللہ والے تو جواز محمد والے محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو بارگاہ میں قبول فرمائے. غم محمد والے محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرمائے. ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگائے نہ فرمائے. اللہ والے محمد والے محمد کا واسطہ جو شہدائے ولایت امیر المومنین جن میں سب سے پہلے جناب سیدہ شامل ہے ان کے درجات عالی ہیں مزید متعالی فرمائے. پالنے والے ان تمام شہداء کو فاطمہ زہرا کے بچوں کے ساتھ محشور فرما. ان کے لواحقین کو صبر جمیل عنایت فرما. پالنے والے راہ شہادت پر ثابت قدم رہنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. معبود محمد والے محمد کا واسطہ ان شہداء کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو بطور احسن نبھانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. کہ قاتلوں کو جلد از جلد جہنم واصل فرما. معبود محمد والے محمد کا واسطہ جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کلی عنایت فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بے اولادوں کو اولاد صالحہ عنایت فرما. بے روزگاروں اور کم روزگاروں کے رشتے حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. دنیا میں جہاں بھی اہل بیت اطہار کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں بالخصوص فضل عزیز میں ہر ہر مومن ہر ہر مومنہ ہر ہر مومن بچے کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہمارے گناہ گار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما. اپنی آخری حجت امام عصر و الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. اذان گرامی ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی گزارش ہوگی. سب سے پہلے میں نام لوں آج کے شہید شہید عامر عباس، شہید حمید علی گوجانی، ڈاکٹر غلام محمد رحمانی، علی رضا چیلا خانی، ولایت حسین ایویلی، اقصا زہرا، بحر النساء محمد علی نایانی، محمد علی تراب علی نایانی، برہوم اور کہلیہ حسن علی دیوجانی.